أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. چونکہ 101 آیات سے رسالت ما رد شبہات کا بیان ہے. یہ پیغمبر کیسے ہیں آسمانی کتابوں والے ان کو نہیں جانتے. جواب: نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنی کتابوں کے مقالات، پیشن گوئیاں، نبی آخر زمان کی تشریف آوری کے بارے میں پس پشت ڈالی. یہ پیغمبر کیسے ہیں اپنی مجلس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر تھے. جواب: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سحر اس زمانے کے کافروں کا کام تھا. سلیمان اور داؤد نے سحر نہیں کیا، سحر کے راستے بند کیے تھے. اور ان پر ساحر کا دب لگانا زمانے حال اور گزشتہ کے کفار کا وتیرہ ہے. یہ پیغمبر کیسے ہیں موہوم الفاظ بولتے ہیں. موہوم الفاظ سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں مسجد الحرام جو کعبہ اسلام ہے اس سے دور ہے. جواب: یہ وہاں کے ظالموں کی وجہ سے ہوا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اور بہت جلد آپ کعبہ کے اندر ہوں گے. یہ پیغمبر کیسے ہیں کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف. جواب: میں اللہ کے حکم کا منقاد اور مطیع ہوں، اللہ جیسے کہے ایسا کروں گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اینما تولوا فثم وجه الله. یہ پیغمبر کیسے ہیں ان کی حقانیت کے دلائل و براہین. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہود و نصارہ جیسے لوگ راضی نہیں ہیں. جواب: وہ تو جب تک آپ اپنا دین برحق چھوڑ نہ دیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. ان کی رضا جوئی ضروری نہیں ہے، ہدایت پر رہنا سہنا ضروری ہے. کیا تمام اہل کتاب بیگانے تھے؟ جواب: غلط. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جو اہل کتاب برحق ہے وہ اپنی کتابیں صحیح طرح پڑھتے ہیں، وہ نبی آخر الزمان کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. نہ ماننے والے تو کفار ہیں. بنی اسرائیل کو تیسری مرتبہ خطاب کیا گیا اور ان کو نعام مدللہ پیش کیے. حضرت ابراہیم کا تذکار ہوا، ان کی دعائیں بابت کعبہ اور ان کی خدمات بابت تعمیر کعبہ. اور ان کی وہ دعا جو سب سے اعجب و اغرب اور سب سے قیم دعائیں: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پابندی ضروری ہے. جواب: اس سے بڑا احمق نہیں جو ابراہیمی طریقے چھوڑ دے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب ان کے پوتے نے اپنے اولاد کو بوقت سفر آخرت کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور انہوں نے تو یہاں تک تاکید کی تھی کہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. اور تم ان کے حوالے کیا دیتے ہو؟ وہ تو اپنے اپنے زمانے میں برحق لوگ تھے، لیکن تم کون ہو؟ وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پیغمبروں کے نام لینا ان کا ایسا تھا جیسے زمانے حال کے بدتی حنفی فقہ و حنفی مذہب کا نام لیتے. کیا ان کے پاس اپنی بدعت کے لیے کوئی فقہی کتاب کا حوالہ ہے؟ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے یکرہ الثلث والعشرون والاربعون والسنۃ بعد ما مات احد من المسلمین، مرحومین کے لیے تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں اور سال منانا برسی کرنا بدعت میں سے. جلال الدین خوارزمی جو بزازیہ کے مصنف ہے وہ دیوبند سے 600 سال پہلے گزرے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے عقائد و اعمال وہ برحق ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے، اور جیسے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ انہوں نے اذان سے نماز تک، اعمال سے عقائد تک، مہد سے لحد تک تمام شرائع بدل دیے. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، والظالموں نے عقائد بھی بدل دیے، ظالموں نے اعمال بھی بدل دیے، ظالموں نے توحید کی جگہ شرک اور سنت کی جگہ بدعت کو اپنا مورد اور زمان بنایا ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. آپس میں اور مسلمانوں کے سامنے یہ کہنا کہ نصرانی ہونا اور یہودی ہونا ہدایت کے لیے ضروری ہے بالکل غلط. بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تحریک میں، تنظیم میں، تحریک کے افراد میں، تنظیم کے افراد میں عقائد کی پختگی بے انتہا ضروری ہے. کچے عقیدے کا آدمی خود اپنے حق میں درست نہیں، وہ کسی بھی تحریک و تنظیم کے کام نہیں آئے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. یہ تمام انبیاء برحق تھے اور ہم ان کے ماننے والے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم. اور جو کچھ حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور ان سے پہلے انبیاء کو دیا گیا سب برحق. لا نفرق بین احد منہم. ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ تفریق بمانے تکفیر کے ہیں، یعنی نؤمن ببعض و نکفر ببعض. رہ گیا تفضیل، ایک کا دوسرے سے برتر ہونا، یہ خود قرآن کا مسئلہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور پھر ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو پیغمبر مرسل پر پختہ ایمان لائے اور اعلیٰ درجے کے صحبت یافتہ تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہی اسلام کا رنگ ہے، یہی توحید اور سنت، اور یہی ہماری عقائد و اعمال کی نشانی ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اور وہ عبادت مخلصہ کرنا اور انتہائی اخلاص عقائد و اعمال میں ہونا بہت ضروری ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپتی نہیں، ایک اخلاص اور دوسرا توکل علی اللہ. اخلاص آپ کا آپ کے ساری زندگی کا محور ہے، اور توکل علی اللہ آپ کو دنیا کے لشکروں سے اور میزائل اور بم سے، بڑے سے بڑے طاقت اور طاقت کے سامان سے مستغنی کر دے. شاید اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جو ہمہ وقت استغفار کرے فن تحس سلاح، وہ اسلحہ سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو بھی کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا. تو اس قسم کے اشکالات و اعتراضات جو ان کے تھے رسالت و نبوت پر، کئی اجمالی اور کئی تفصیلی جوابات، ان میں ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ پیغمبر نے کعبہ میں تو کعبے کی طرف نمازیں پڑھی، مدینہ آ کر 16-17 دن یا 16-17 ماہ یعنی 16 ماہ 10 دن مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی، پھر دوبارہ کعبے کی طرف متوجہ ہوئے. چونکہ یہ ایک خطرناک قسم کا سوال تھا اس لیے اس کو پہلے اجمالاً اینم وللہ المشرق والمغرب اور ادھر سے تفصیلاً ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص حکمت تکوین کے مطابق ہے. تحویل کعبہ، اس سے عقائد کی پختگی بھی صحابہ کو پیش آئی اور منافقین کو منحرف ہونے کا بھی موقع مل گیا. جب آدمی علم اور دین میں مخلص نہ ہو اور اس کا اللہ اور رسول پر اعتماد نہ ہو تو وہ بعض چیزوں کو بہانہ بنا سکتا ہے. صرف ہم نہیں، پاک پیغمبر، رسولوں کے اسعد السادات، اولیاء کے سرتاج، پرہیزگاروں کے سرخیل، شافع الشفعاء، امین اللہ علی وحی السماء، قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبا، خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جی میرے بارے میں کہیں گے کہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ان لوگوں سے سخت اختلاف کیا کہ جنہوں نے نام نہاد اسلامی بینک کا عنوان دیا، اور آج تک اختلاف ہے اور میدان قیامت پہ بھی اختلاف برقرار رہے گا. اور میں اللہ سے کہوں گا کہ یہ بڑے بڑے مولوی ہو کر اور یہ آپ کے دین کی فروشی کر رہے تھے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں بینک کی گنجائش نہیں، نہیں، بینک میں اسلام کی گنجائش نہیں. اسلام مانتا ہے کہ گٹر لائن ہوگا اور اس سے نقاسی ہوگی نجاسات اور غلاظات کی، یہ اسلام مانتا ہے. کتاب و طہارت کا اہم مسئلہ ہے، لیکن اسلام یہ نہیں مانتا ہے کہ آپ گٹر لائن سے کوئی لائن لے آئے گھر اور اس کے اوپر لکھ دیں آب حیات یا آب زمزم اور پھر آپ کے بارے میں دین جاننے والے خاموش ہو جائے. خدا کا شکر ہے کہ 400 علماء و فقہاء نے صراحتاً بینکروں کو غلط کہا ہے اور نام نہاد اسلامی بینک کو جھوٹا کہا ہے، اور وہ ربا محض ہے. اسی طرح تصویر میں تفصیل کی کہ یہ موجودہ تصویر نہیں ہے، یہ ایک عکس ہے، اور تصویر بمانے تمثال کے لے لیا. حالانکہ مفتی محمد شفیع، حضرت بنوری، حضرت مفتی محمود کی مشترک کتاب، 70 علماء کا متفق کتاب، تصویر کے شرعی احکام میں صاف لکھا ہے کہ چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ اور بڑی تصویر بڑا گناہ، تصویر کی ہر قسم کی جو شکل ہے وہ حرمت میں شامل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہمارے درس کی بھی لائیو چل رہی ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ ایک نو کے اختلاف کو ختم کر کے، یہ بھی بالکل غلط. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا به اثما مبینا. ہم اب بھی اس کی حرمت کے اسی طرح قائل ہیں جیسے خنزیر کی حرمت کے ہم قائل ہیں، ما احل به لغیر اللہ کی حرمت کے قائل ہیں، مردار کی حرمت کے قائل ہیں، خون کی حرمت کے قائل ہیں. کہ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہوا نہ اس کا مقصد لذت لینا ہو نہ بار بار کرنا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس کو استعمال پر گناہ نہیں ہوگا، وہ جرم برقرار ہے. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ملکوں کے اندر صرف آواز پہنچنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آواز والے کا غالب اور ان کی ہیئت اور اس کی شکل وہ بھی نظر آ جائے تو لوگ خوش ہوتے اور لوگوں کو آرام ملتا ہے. تو مبادل ناخواستہ ہم نے اس کڑوے گونڈ کو پینا شروع کر دیا. حرمت اسی طرح اٹل ہے. وہ سیاسی عالم میدان عمل کا سپہ سالار، اس نے اذاخیل کے جلسے میں سلیم صافی کو کہا کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے بلفظی ہی. البتہ تصویر کے بعد اختلافات سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ہم ان اختلافات سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم قرآن کی آیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس میں اللہ نے ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ ومن اضطر، اضطر ضرورت سے یاد رکھنا، غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس استعمال کرنے والے کو گناہ نہیں ہو. ان اللہ غفور الرحیم. تو زمانے کے ساتھ، زمانے کی ضرورت کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کے لیے بعض چیزیں ماننی پڑتی ہیں. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے جب بھوک ہڑتال وغیرہ کا سنا، آپ نے کہا یہ تو تجویع النفس اور تقتیل النفس بلا دلیل شرعی ہے. مولانا منظور نعمانی نے کہا کہ نہیں حضرت، اس طرح یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب لوگ کمزور ہو اور ظالم ان کے مقابلے میں ہو، اور لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے بات نہیں منوا سکتے، تو وہ اس طرح بھوک ہڑتال کر کے اخبارات میں اور اسکرینوں پر ذکر ہو جاتا ہے، ملکوں کے بادشاہ اور تنظیمیں اس میں دخل اندازی کر کے ان غریب لیبر اور مسکینوں کے مطالبات لینڈ لارڈوں کو منوائے جاتے ہیں. تو انور شاہ سے ہم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جائے. اور صحابہ نے جب سورہ فاتحہ ابو سعید خدری نے پڑھ کر کے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لیا تو آپس میں کہا نہیں کہ ہست اجرن لا کتاب اللہ، قرآن مجید پڑھ کر کے چیزیں لے رہے ہو. تو سب نے محفوظ کیا. جب مدینہ منورہ نبی مرسل کے خدمت اقدس میں پہنچے، آپ نے بہت خوشی ظاہر کی اور فرمایا واقعی قرآن اور سورہ فاتحہ شفا ہے، اور فرمایا بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پڑھ کر اتنا بڑا انعام کمایا. اضربوا لی سہما، میرے حصہ بھی دے دو، ووزعوا بینکم، آپس میں تقسیم کرو، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما خصتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری شریف. تمام صحابہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے سوائے ابو سعید کے، لیکن پیغمبر کے اس ارشاد کے بعد سب جواز کے قائل ہو گئے. تو حالات کو دیکھ کر کے اور کیفیات کو مبرہن کر کے شاید حکم میں تخفیف آ جائے. اللہ اکبر و کبیر. چنانچہ انسانی جسم کو خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ انسانی جسم کو، انسان کا عضو ہبہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تمام مسائل پیدا ہو گئے. اور اسی آیت سے ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. شروع شروع میں مولانا اشرف علی صاحب نے اخبار بینی نام کا رسالہ لکھا تھا کہ اخبارات نہ دیکھے جائے، اور اسی طرح لاؤڈ سپیکر پر بھی نماز منع فرمائی، لیکن بعد میں اخبارات دیکھنے کی ضرورت، ملکی حالات سے واقفیت، ایک فقیہ و مفتی کے لیے کتنا ضروری ہے. فتاوی شام میں، غایہ میں، نیل میں اور الاشبا والنظائر میں، فتح القدیر شرح ہدایہ میں صراحتاً لکھا ہے کہ جو شہر کے حالات نہ جانے وہ فتوی نہ لکھاتا ہے. لا بد للمفتی یعرف حالہ وحال بلدہ ومن لم يدر احوال الزمان فليس له حق في الافتاء والامتحان. کوئی حق نہیں ایسے شخص کو جو بے خبر ہو. چنانچہ لاؤڈ سپیکر کی بھی اجازت دے دی گئی، اخبارات تو ایک عام سی بات ہو گئی. تو یہ حکم میں فرق نہیں تھا، احوال جاننے میں فرق تھا، اور ان کی افادیت اور غیر افادیت کا مسئلہ سامنے تھا. بینک سود کا اڈا ہے، لیکن اگر بینک کو جائز کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو عمرے کے ڈرافٹ، حج کے ڈرافٹ، مدرسوں کے اکاؤنٹ سب وہی کھلیں گے اور حساب کے ساتھ رقوم آئیں گے اور جائیں گے، تو نظام مالی درست ہوگا، ورنہ آدمی چور چکور ہو جائے گا. تو بڑے الزام سے بچنے کے لیے چھوٹے الزام کو قبول کر لیا. اور عرب و عجم کا یہ اتفاق ہے کہ بینکوں کو جائز کام کے لیے استعمال کرنا جائز. اللہ اکبر و کبیر. شروع شروع میں بزرگان دین بہت ساری چیزوں پر معترض تھے، وہ دین کے تحفظ کے پاسداران ہیں، اور ان کا معترض ہونا یا منع کرنا بہترین ادا تھی. فجزاؤم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزا. ہوائی جہاد میں نماز ہوتی یا نہیں؟ ہمارے استاد محترم فقیہ العالم محدث کبیر حضرت بنوری نے جب مولانا اشرف علی نے ناجائز لکھا تھا تو آپ نے خدمت میں جا کے ان سے بات چیت کی، اور 40 سال بعد دوبارہ اس پہ شروع ہو گئے. اور حضرت مولانا مفتی محمود اور حضرت بنوری کے اس درمیان میں کچھ مقالہ بھی ہوا ہے. اور اس وقت علی الاطلاق عرب و عجم میں، شرق اور غرب میں، ہوائی جہاد میں نماز بغیر کراہیت کے ہو جاتی. تو فتوے میں اختلاف نہیں تھا، احوال معلوم ہونے میں اختلاف. جیسے انہوں نے کہا ہوا میں، تو بتایا گیا کہ نہیں، ہوا حجم رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے، حجم ہے اس کا. جیسے ایک شخص نے روئی میں سر رکھا اور سر چلتا چلے جا رہا ہے تو سجدہ متحقق نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. ان کا یہ خیال تھا کہ ہوائی جہاز یا سمندری جہاز اس طرح ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ باقاعدہ وزن رکھتا ہے، حجم جانتا، سب چیزیں ہیں اس میں، سم تک کا معلوم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اشارے سے، ساتھ میں کوئی اور لوگ تھے جن کا کوئی اور خیال تھا. انہوں نے کہا حضرت جہاز میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے کہا علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی. جب جہاز سے باہر اترے اور باہر آئے اور وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے علماء کا حوالہ دیا، اس نے ان کے لوگ جو لینے آئے تھے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے؟ کہا مولانا مفتی رفیع عثمانی ہے یہ. کہا اچھا، اللہ اکبر. کہا عالموں سے سنا ہے کہ ہو جاتی. مختصر بات بھی فقی فقیہانہ طریقہ ہے. وہ آدمی حیران رہ گیا. اس قسم کے مسائل دنیا میں پیش آتے ہیں. مثلا دیکھو، نماز کے دو قاعدے، غور سے سنو میری باتیں، روزانہ یہ کام نہیں ہوگا. ایک قاعدہ یہ کہ صفوں کو متصل کرو، جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اور بغیر کسی وجہ کے امام مقتدی میں فاصلہ نہ ہو، جس کو ہمارے ہاں کہتے تسویۃ الصفوف. یہ ایک قاعدہ ہے. اس قاعدے کے مطابق ہم پنج وقت اعلان کرتے کہ صفے درست کرو. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فناء المسجد ما يتعلق من الجدران والحجرات المتصلہ بأرض المسجد اور تحتاوی للمراق، تحتاوی للدر میں ہے، کہ فناء المسجد ما يزله المسجد، جہاں تک مسجد کی عمارت کا سایہ پہنچتا ہے، اگر فناء مسجد سے ضرورت کی وجہ سے کوئی اقتداء کرے تو یجوز الاقتداء من فناء المسجد خلف الامام وان لم تكن الصفوف متصله ولم يكن المسجد ملآن فتاوى عالمگیری جلد اول صفحہ 167. اب دیکھو دو اعتراضات تھے، ایک تو یہ کہ صفحہ متصل نہیں وہاں دفتر تک، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہے. تو کہا کہ وَإِن لَمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً وَلَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْآنًا، تو یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا. کبھی کبھی دو قاعدے ہوتے ہیں. چنانچہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک دن فرمایا کہ میں مکہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ مفتی صاحب ہوٹل سے بھی اقتداء کرتے ہیں. کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. کہ بعض جاننے والوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم بانتقالات الامام اصل ہے، تسویۃ الصفوف فرع. تو مولانا نے کہا کہ مجھے اس پر رضامندی نہ ہوئی، تو میں آتا جاتا تھا. سخت گرمی کا زمانہ تھا، جون جولائی کے تپیڑے تھے، مولانا کو بخار ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دنوں تک دھوپ سے بچو. تو کہا بھائی آپ کے مسئلے پر عمل ہوا اور پھر ہم ہوٹل سے اقتداء کرتے تھے. تو مجھ سے کہا کہ کوئی دلیل تو بتاؤ. میں نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 338 دکھایا، لیکن وہاں بدر عالم صاحب سے عبارت گڑبڑ ہو گئی، صاف سری مسئلہ نہ لکھ سکے. دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے عالمگیری اور فتح بزازی اور قاضی خان اور بہار و تبین سب پیش کی. اور وہ یہ عبارت جو آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ یجوز الاقتداء من فناء المسجد خلف الامام وان لم تكن الصفوف متصله ولم يكن المسجد ملآن. اور اس مسئلے کا نام ہے علم بانتقالات الامام کافی ہے اقتداء خلف الامام کے لیے. تو کبھی کبھی ایک مہم کے دو ذرائع ہوتے ہیں. ایک ہے التصفیہ للصفوف, سووا واستووا ولا تترکوا الخلل للشیاطین ولا تترکوا الفرجات للشیاطین. اور دوسرا مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی آدمی بیمار, اس کے ساتھ ہر نماز میں آکسیجن سلینڈر ہر چیز یہاں لانا بظاہر دشوار ہوتا ہے. اور فقہائے کرام کاتبتن سب کہہ چکے ہیں کہ امام کے احوال کا معلوم ہونا ضروری ہے. امام کے احوال بہت اچھی طرح وہاں سے معلوم ہو رہا ہے اس لیے. اور یہ اب نہیں, میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی 1988 میں جو دور حدیث و تفسیر کا پہلا سال ہے. اور استاد گرامی قدر فقیہ امت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن کو فالج گر گیا تھا, تشریف لائے تھے عصر میں, مجھے کہا نماز کیسے پڑھیں گے. میں نے کہا میں تو یہیں سے پڑھتا ہوں. کہا اچھا, تو مفتی صاحب کو طالب علم کرسی پر بیٹھے بیٹھے صف میں لے آئے. جب مغرب کا وقت ہوا مجھے کہا آپ کی فقہ پر عمل کرنا ہے, اور یہی سے مغرب وہی میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یجوز الاقتداء خلف الامام من فناء المسجد وان لم تكن الصفوف متصله ولم يكن المسجد ملآن. احفظوا هذا ايها العلماء لئلا تكونوا جهلا. تو اب اگر کسی نے دیکھا ہے کہ جی اتنے دور سے اقتداء ہو رہی ہے, اس نے صحیح کہا ہے, کیونکہ اس کو ایک علم حاصل ہے تسویۃ الصفوف. کیونکہ لوگوں کی نیت پر خامخواہ حملہور ہونا درست نہیں ہے. لیکن ایک عالم, ایک فقیہ جو دارالافتاء میں بیٹھتا ہے, اس کو تو پورا مسئلہ جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کے اقتداء کے لیے علم بے انتقالات الامام بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں المصالح الشرعیہ للاغراض الصحیحہ, صحیح اغراض کے لیے شرعی مسائل تبدیل ہو جاتے. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں اس پر میری نظر سے دو کتابیں گزری ہیں, ایک شاطبی غرناطی کی الموافقات 4 جلدوں میں, اور دوسری کتاب مولانا اشرف علی صاحب نے ایک احکام شریعہ عقل کی نظر میں ایک کتاب لکھی ہے. اور سنا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بھی کوئی کتاب ہے, لیکن ہمیں تعدم تقریر و درس اس کتاب کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا. تو احکام ایک رخ پر بھی ہوتے ہیں, جیسے موجودہ دور میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی کوئی ضرورت نہیں, ٹیلی ویژن پر نہ آنا جائز ہے اور نہ دیکھنا جائز ہے, یہ ایک حفاظتی دستہ ہے. اور یہ حفاظتی اچھے اور برارا و خیارا علماء ہے, جزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزا. اس میں تصویر ہوتی ہے, اس میں گلپانا ہوتی ہے, اس میں بکواس ہوتا ہے, ضرورت کیا ہے؟ چونکہ ان بزرگوں کو ضرورت نہیں ہے اس لیے ان کے لیے ناجائز ہے. کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ نہیں, روافض اور فلاں فلاں مرزائی قادیانی دجلہ کاذبہ زنادقہ ملاحدہ, وہ اس بہانے مسلط ہو رہے، ان کو جواب دینا بہت ضروری ہے، تو انہوں نے سکرین دیکھنا یا سکرین پر آنے کا جواز اختیار فرمایا. دونوں کے مقاصد شرع مختلف ہیں. دیکھو پیغمبر کو جب تک وحی نہیں آئی تھی آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور جب وحی آئی تو پیغمبر نے کو کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل در کمبل اوڑھنے والے اٹھئے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور خدا کی بڑائی اور یکتائی بیان کرے. علماء کہتے ہیں قبل ایوہا الے حالت جو تھی وہ خلوت کی تھی، اور بعد ایوہا الے جلوت ہو گئی، اور جلوت خلوت سے افضل ہے. میں اب تک جب آیا نہیں تھا تو میں خلوت میں تھا، لیکن تفسیر جلوت میں ہوتی ہے، آپ کے سامنے آنا اور یہاں بیٹھ کے پڑھانا دو حالت ہو کے احکام بالکل علیحدہ علیحدہ. تو اس قسم کے اختلافی مسائل میں زمانے کا اور ضروریات کا اور ضرورتوں کے محسوس کرنے کا دخل ہے. اس لیے باوقار علماء، باہمت علماء، فقہ اور اجتہاد کے صلاحیتوں سے پر علماء، ببادل ناخواستہ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں. جنہوں نے مجھ سے بخاری شریف پڑھی ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کلاس میں سبق ہو چکے ہیں. مثلا پیغمبر صلاۃ کسوف پڑھا رہے اور آپ آگے بڑھتے ہو پھر پیچھے ہٹتے، صحابہ نے پوچھا، فرمایا جب میں آگے بڑھتا تھا تو جنت دکھائی دیتی تھی اور جب میں پیچھے ہٹتا تھا تو دوزخ سامنے آ جاتا. پیغمبر کو دوزخ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ امت کو آگاہ کرنا، امت کو ڈرانا. پیغمبر فرماتے کہ آج رات کو خزائن بھی نازل ہوئے خیر و برکت کے، اور فتن بھی نازل ہوئے، اور گھر کی عورتوں جو سو رہی ان کو جگا دو، ایقظ الصواحب الحجر. پیغمبر کو کہے کو فتنے کو دکھا رہے ہوئے، اس لیے کہ امت کو فتنوں سے سروکار ہوگا. جب تک آپ کے پاس مطلوب علم اور صلاحیت نہ ہو آپ کسی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کتنے غلبلی اور کتنے احوال ہیں، لیکن آپ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ کے پیغمبر و ابوبکر کے بعد عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، حسن شہید، حسین شہید، عبداللہ ابن زبیر شہید، اسلام میں حفاظت ہے ہی نہیں. جو سب سے بڑا ہوگا وہ آگے کھڑا ہوگا، جو سب سے بڑا ہوگا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو مارنا کیا مشکل ہے؟ تو ایک جواب آپ شرعی دیتے ہیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، اور موت سے ڈرنا اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ جواب اس کے لیے کافی نہیں ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کے جو سربراہان ہیں وہ کب بچے؟ یہ جواب جو آپ نے شروع کر دیا نا وہ خیر نہیں ہے ان کی، کہ ان کے بھی صدر اور وزیر اعظم جب ریٹائر ہوتے تو ان کی جگہ جیل ہوتی ہے، اور کتنے پانسی کر دیے گئے. اب دیکھو اس اشکال کے فوراً بعد وہ اشکال آ رہا ہے. وہ اشکال یہ ہے فاضل بھائی، غور سے سنو ذرا، خالی کاپی و قلم سے کام نہیں چلے گا، دل دماغ متوجہ کرنا ہوگا کہ کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا دعویٰ ہے کہ اسلام پوری دنیا اور جن اور انس شرق اور غرب شمال و جنوب کے لیے ہے. آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ قرآن سنتیں روایتیں ہیں درایتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد تفصیلات ہے. آپ نے گھڑی نہیں بنائی، آپ نے یہ پنکھے نہیں بنائے، آپ نے یہ لاؤڈ سپیکر ایجاد نہیں کیا، آپ نے ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا. دنیا کے اندر دنیا جس چیز کا محتاج ہے اس میں آپ کی شریعت کا کتنا حصہ ہے؟ تو ایسے بھی علماء ہیں، تحقیق ہے کہ ایک ایک چیز کو ثابت بھی کیا ہے کہ اصل یہ اسلام نے کیا تھا، لیکن بعد کے حکمرانوں نے غفلت کی اور اس چیز کو صحیح طرح مدعا تک نہیں پہنچایا. غور سے سن لو، لیکن کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے ایک دوسرے پر اعتراض کرنا، یہ عورتوں کی جنگ تو ہو سکتی ہے، مردانہ جواب نہیں. 22 سال میں غمگین رہا ہوں، انتہائی فکر مند رہا کہ اگر اس دوران میری موت آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نقص اور کمزوری پر میرا خاتمہ ہو جائے. حالانکہ میں جانتا تھا کہ اسلام اتنا طویل و عریض سچا و کرا مذہب ہے، آسمانی دین صرف اسلام ہے، کہ اس میں جواب ہے، لیکن میری جہالت، غفلت، ناواقفیت، کوتاہی، مطالعہ وہ شاید مجھے نقصان دے رہی ہے. اچانک ایک واقعے سے بات سمجھ میں آ گئی، وہی کہ ابتدائی مباحث میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت دو طرح ہے، ایک کل کائنات کے کافر، مرتد، زنادقہ، ملاحدہ، یورپی اقوام، امریکہ، برطانیہ، پولینڈ، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، پتہ نہیں اور کیا کہ آئرلینڈ، یہ سارے کے سارے ان کو دعوت ہے محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری کی اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی اور آخرت ماننے کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور جن لوگوں نے ان کو کہتے ہیں امت دعوت، امت عامہ، اور کچھ لوگوں نے مان لیا جیسے سعودی عرب، پاکستان، ہندوستان کے اسلامی حصے، افغانستان، ترکیہ، سابقہ مشرقی پاکستان، اور 37-47 ممالک دنیا کے. تو دیکھو، غور سے بات سنو، جن لوگوں نے دعوت اسلام قبول نہیں کی ان کو لگایا کہ میزائل بناؤ، جہاز بناؤ اور خود ہی اس جہاز میں گر کے مر جاؤ. اس میں میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ خدا نے ان سے کام صادر کیا لیکن وہ اس پر کنٹرول نہیں رکھتے. کیا جس نے بم بنایا ہے بم پھٹنے کے بعد وہ بچے گا؟ تو اس کو تو نہیں مرنا چاہیے کیونکہ اس کا ایجاد ہے. وہ جس نے وہ جہاز بنایا، ہیلی کاپٹر بنایا اور اس کو اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا کے کونے کونے کو پہنچ جائے، کیا وہ کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے اور ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا یا جہاز میں فنی خرابی آ گئی جو اس وقت پائلٹوں سے صحیح نہ ہوئی اور جہاز گر رہا ہے، تو کیا وہ شخص جو بہت بڑے سائنس کا مالک ہے اس کہنے سے وہ بچ جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ خدا نے ان سے تکوینی امور صادر کرائے، یہ خود ان پہ قادر نہیں ہے، یہ مصدرات تکوینی ہے، یہ ان کے مقدرات نہیں ہے، ان کی قدرت تحت القدرت نہیں ہے، یہ بھی عاجز ہے اور مسافروں کی طرح. تو جن لوگوں نے قبول کر لیا ان سے کہا بس تفسیر میں شریک ہو جاؤ، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، روزے رکھو، تراوی پڑھو، وہ سب جنت سامنے ہے، چل جنت، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے نہیں مانا ان سے کہا صبر کرو، گھڑیاں بناؤ، ہیلی کاپٹر اڑاؤ، میزائل بناؤ، بم بناؤ اور اسی کے اندر خود بھسم جاؤ. ساری دنیا کی چیزیں آپ کہیں گے ان کو دے دی گئی. تو پیغمبر نے عمر کو کہا تھا اما ترضا ان تکون لہم الدنیا وتکون لنا الاخرہ. یہ تفصیل میں نے اس جگہ کی، آخری سبق تک دوبارہ نہیں کروں. جو انسان ہے اور انسانوں سے پیدا ہے اور انسانوں کی طرح رزق کھاتے ہیں، انسانی تہذیب جانتے ہیں، ان کے لیے محرمات اور بعض چیزوں کے مستثنیات الاعمال کے بارے میں آج کی گفتگو میں نے مفصل و مدلل کر دی. اب اگر کوئی نہ سمجھا تو ابو جہل کو کس نے سمجھایا تھا؟ ابو لہب کون سا سمجھا تھا؟ اور پیغمبر کے زمانے کے وہ کافر جو بدر میں مارے گئے اور اس کے بعد مارے گئے، کیا ان کے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا تھا؟ اور دنیا کا سب سے بڑا استاذ، معلم، دائی، مبلغ، پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے تھے، لیکن بدقسمت بدقسمت ہی ہوتے. تہ دستان قسمت را چود رہبر کامل کے خضر از آب حیوان تشنمی آرد سے کندر را. الحمدللہ علی ہذا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب کہیں گے بے وقوف. یعنی اشکال دو جگہ ہے، ایک عالم کا اشکال ہے، ایک جاہل کا اشکال ہے. جو مسئلہ دلیل و برہان کے ساتھ بیان ہو جائے اور پھر بھی کوئی اشکال کرے، یہ علمی صف سے نکل جاتا ہے، یہ جاہلوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس دن میرے پاس ایک آدمی آیا، نے کہا میں عالم نہیں ہوں. میں نے کہا عالم تو نہیں ہے، لیکن افسوس یہ کہ جاہل بھی پوری طرح نہیں ہو. پوری طرح جاہل ہونا بھی بہت بڑا فن ہے، کمال ہے. کم از کم غور سے بات سن لے. آنکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت، آن جہل مرکب ابد و دہر بے مانت. وہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، وہ بہت بڑا جاہل ہے، کبھی بھی باہر نہیں آیا. وہ آنکس کے نہ دانت و بدانت کے نہ دانت، اونیس خرے خویش بمنزل برسانت. نہیں جانتا لیکن یہ پتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں معلومات میں کم ہوں بہت. وہ بھی ایک گدا ہے لیکن اپنے گھاس کھانے کی جگہ تک تو پہنچ جائے گا. آنکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت، آن جہل مرکب ابد الدہر بمانت. اور آنکس کے نہ دانت و بدانت کے نہ دانت، اونیس خری خویش بمنزل میں رسانت. تو ایک فقہا ہوتے ہیں دانشمند اور ایک سفہا ہوتے ہیں بالکل عقل سے خلاص بیوقوف لوگ. وہ بیوقوف اکٹھے ہو گئے نا کہ بادشاہی مسجد کے اتنے بڑے مینار کیسے بنے ہو گیا. انہوں نے کہا اس زمانے کے لوگ اتنے ہی لمبے تھے. دوسرے نے کہا نہیں، اس کو بنایا اور پھر زمین کو تراشا اور ان کو اوپر نکالا اور زمین نیچے چلی گئی. تیسرے نے کہا وہ بیوقوف ہو، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ اتنا اونچا مینار بنایا زمین پر، پھر سب مل کر کھڑا کر دیا. وہ ایک سے کسی نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے چھوٹے بھائی تھے. ایسے ہی کہتے ہیں، یہ بدعتیوں کا عقیدہ سن لو. احمد رضا خان صاحب کے فتاوی افریقہ صفحہ 114 پر ہے، تھا تمہارا دوش اطہر زین پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. کہ آپ کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے. حالانکہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر 461 میں 471 میں پیدا ہوئے ہیں گیلان میں، اور 561 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں بغداد میں. لیکن شاعر نے نزت تفریح الخواطر میں کیا بکواس کیا، اور اعلی حضرت نے کہا کہ ایسا کہنا مناسب ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر یہ تھے. آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ کے استاذ وہ لائیو پہ آ رہے ہیں، حالانکہ تصویر کی حرمت کے قائل ہیں. تو آپ کو یہ درس یاد ہونا چاہیے نا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں خون مردار، خدا غیر اللہ کے نام نامزد اور خنزیر تک کے بارے میں عند ضرورت استثناء کر دیا گیا. تو آپ کہیں گے کہ ہمارے استاذ قرآن و سنت اور فقہ امت پر نہایت مضبوطی سے گامزن ہے. وہ ہمارے ڈاکٹر سے کو کسی نے کہا کہ احسان العلوم میں نمازوں کے اوقات عجیب عجیب ہیں، تو اس نے کہا کچھ بھی ہو تمام نماز اور مواقیت فقہ حنفی کے عین مطابق ہوگا. والحمدللہ علی ہذا. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. کیونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی گئی اور آخر پھر حکم آیا کہ نہیں بلکہ کعبہ کی طرف پڑھا کرو. تو یہاں میں ایک اشکال اجمالی کرتا ہوں صرف علماء کے لیے، کمزور درجے کے طلباء اور عوام اس میں نہ پڑھے. اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ شمالاً جنوباً ہے اور القدس بھی. تو سوال یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت نہ مشرق میں قبلہ تھا اور نہ مغرب میں قبلہ تھا، تو دونوں جگہ آیت کیسے محل میں واقع ہے؟ اور یہ جواب تفسیر کی کتابوں میں نہیں مل رہا ہے، کیونکہ حضرات مفسرین کو اشکال ہی نہیں ہوا ہے. جواب تو اشکال سے پیدا ہوتا ہے، اشکال جس کو نہیں ہے وہ کہاں جواب کی قدر سمجھے گا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہم بھی اس کے جواب شافی کے منتظر ہیں. میں نے اس میں تفصیل عمدن نہیں کی. اور اس حدیث کو ذہن میں لاؤ جو بخاری مسلم ترمذی کی ہے، اذا اتیتم الغائطا، جب تم قضاء حجت کے لیے آؤ، فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، شرقن غربن بیٹھ سکتے ہو. تو شرقن غربن تو قبلہ نہیں ہے، سمت بول و براز ہے، اس کو کیسے کہا جا رہا ہے وللہ المشرق والمغرب. یہدی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بہت سارے علوم ایسے ہیں جو آدمی کے ذمے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ، اپنے ایک استاذ کا تذکرہ کرتے ہیں شیخ کا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پیغمبر کے پاس جو رات کو دو صحابہ آئے اور اندھیرے میں اجازت لے کے واپس ہوئے، اور ان کے پاس لاٹیاں تھیں، اور ان لاٹھیوں کا منہ جو ہے اونٹ کے منہ کی طرح تھا. تو ہمارے استاد درس میں ہنستے تھے اور شیخ کا کہتے تھے کہ کیسی عجیب بات کہی، بتائی کمزور بات کہی. ایک دن جب طلباء کا خیال نہیں تھا میں حضرت کے پاس لاٹھی سمیت گیا. میں نے کہا ایک لاٹھی ہوتی ہے سیدھی سادھی اور ایک یہاں بھی پیچھے نکلا ہوتا ہے یہاں بھی. ان کا مطلب یہ کہ صرف لکڑی نہیں تھی بنی ہوئی. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بعض اوقات بہت قریبی جواب ہوتا ہے لیکن بڑے ذہن میں نہیں آتا. ہم خود اس جگہ سے معذرت خواہ ہیں اور ہمیں تادم بیان کوئی شافی جواب نہ مل سکا کہ قرآن کریم جس مشرق اور مغرب کا ذکر کرتا ہے اس مشرق اور مغرب کی طرف تو حکم آیا ہے کہ ولیکن شرقوا وغربوا, تو وہاں تو مشرق اور مغرب کا غیر قبلہ ہونا معلوم ہوا اور قرآن کی آیت سے اس کا قبلہ ہونا معلوم ہوا ہے. فتعارض النسان بینہما واحیانا تتعارض فبعضها تدفع فورا وبعضها تتأخر ولكل مقال مکان. میری آواز پوری دنیا میں جہاں علماء سن رہے ہیں وہ پہلے کافی دیر تک سوال پر سوچے, بغیر سوچے سمجھے طلبا نے پڑھ پڑھ لے کے مجھے لوے اٹھاؤ نہ خر نسلا خری تگور و پسارا شپے تگور ایسے اکو بکو ڈکو بکو لگوایا. پہلے آیات اور حدیث سمجھو, تعارف سمجھو پہلے, اس کے بعد آپ تفسیر دیکھیں گے تو سارا جسم پسینوں سے بھر جائے گا. اور حضرات مفسرین بے قصور ہے اور وہ عند اللہ معجور ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ انہوں کو اشکال ہی نہیں ہوا ہے. ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا اشکال نہیں ہے تو ہم جواب نہیں جانتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور یوں بنایا تم کو امت اعتدال والی. ہم اعتدال کے لوگ ہیں, ہم یہود کی طرح افراد نصارہ کی طرح تفرید کے قائل نہیں ہیں. غور سے سنو, ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ نبی اور ولی موجود ہیں. خان صاحب بریلوی سے پوچھا گیا کیا ایک وقت میں ولی دو جگہ حاضر ہو سکتا ہے؟ حضرت صاحب نے جواب دیا جی ہاں, اگر ولی چاہے تو ایک ہی وقت میں 10 جگہ کھانے کی دعوت میں شرکت کر سکتا ہے. یہ عجیب جرمنی ولی ہے, اس کا کام سوائے کھانا کھانے کے اور کچھ نہیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی حیات نہیں ہے. تو دیکھو ایک افراد دوسرا تفرید, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قبور میں حیات اخروی برزخی برحق ہے. اس کا انکار قرآن شریف کی آیتوں کا انکار ہے. اور ہر جگہ آ موجود ہونا یہ خدا کی قدرت اور شان علم و صفت ہے. اس کو نبی یا ولی کے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کو ابدی جہنمی بنانا ہے. اب دیکھو روزے رسول موجود ہے, وفات رسول سے لے کے آج تک اور قیامت تک کہ ہم امید و ایمان رکھتے ہیں. مسلمانان عالم پیش ہوتے ہیں لیکن سنت زیارت کس کو معلوم ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ زیارت نہیں کرتے تھے, تابعین و تبع تابعین زیارات نہیں کرتے تھے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل دعا اجتماعی ناپید ہے. کیوں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی, آپ ہم وقت دائی تھے, مسجد داخل ہوتے وقت دعا, نکلتے وقت دعا, صفوں میں بیٹھتے وقت دعا, سلام پھیرتے وقت دعا, بیت الخلاء جاتے وقت دعا, باہر آتے وقت دعا, گھر سے نکلتے وقت دعا, جاتے وقت دعا, کپڑا پہنتے وقت دعا, سوتے وقت دعا, جاگتے وقت دعا, یہاں تک کہ اپنی اہلیہ سے مصاحبت کرتے ہوئے بھی دعا کے الفاظ موجود ہیں. تو چونکہ نبی کا وجود ہما تن ہما وقت دائی اور ذاکر تھا، اس لیے ہیئت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم اور آپ ہما وقت غافل ہیں تو ہمیں ہیئت بنانے کی ضرورت ہے. ہم اعتدال کے لوگ ہیں، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں. اب ہم نے کہا کہ امریکن اور برطانوی اور اسپانوی اور یورپی اقوام بھی ہمارے مدعو ہیں، تو جس کو ہم دعوت دیں گے اس کے ساتھ دھماکہ کیوں کریں گے؟ جس کو ہم دعوت دیں گے اس کے راستے کیوں ہٹائیں گے؟ دائی تو دعوت کے لیے اچھا پروگرام بناتا ہے. اس لیے مسلمان نہ دہشت گرد ہے اور نہ انتہا پسند ہے، ان کا نام ہی ہے امت وسط. تو ایک طرف حیاتیان ہے، ہاتھیوں پہ سوار ہے، دوسری طرف مماتیان ہے، ہم درمیان میں اوسطیان ہے. ایک طالب بیوقوف نے مجھے لکھا کہ نہیں آپ اوساطی نہیں، آپ فسادی. منہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے جو چاہے کہے. وہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، وہ عالمی مبلغ جو زندگی کو ملحد ہے، اس کا پوچھا. میں نے کہا وہ صحیح نہیں ہے. کہا تیرے نزدیک تو بس آپ صحیح ہے اور وہ چند خوار طالبان جو آپ کے ساتھ بیٹھتے. میں نے کہا کسی دن آ جائے. کہتا نہیں آ تو نہیں سکتا ہوں، بڑے بڑے نہیں آ سکتے ہو. میں نے کہا دور کی گالیاں نہیں پڑتی، جب سامنے آؤ گے تو تجھے پھر پتہ چلے گا کہ ایک کلو سے کتنی روٹیاں پکتی. ہم حیات کے بھی قائل ہیں کیونکہ قرآن میں ہے کہ بل احیا. ہم مماد کے بھی قائل ہیں، انک میت و انہم میتون، اس لیے ہم اوسطی ہیں. قاضی مظہر حسین امام اہل سنت کو اور مولانا سرفراز خان شیخ و مرشد کو کسی نے کہا کہ وہ تو مماتیوں کی طرف مائل ہیں اور حیات نہیں مانتے، فرمایا جھوٹ بول رہے ہو. ابن تیمیہ کی عبارت کہ جو حیات کے قائل نہیں فہا اولائے کفاروں بیجماع المسلمین، مفتی صاحب ہی نے ہمیں بھیجی، ہمیں یہ حوالہ معلوم نہیں تھا. میں نے اوکاڑا کو کہا، اوکاڑا نے جا کے دونوں بزرگوں کو کہا. البتہ ان کے جو بڑے ہیں جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری، یا ان کے استاذ اعظم رئیس المفسرین اور غرۃ الموحدین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ خود اعتدال کی پارٹی ہے. کیونکہ مولانا غلام اللہ خان شاہ انور شاہ کے ڈابیل میں شاگرد ہے، قاضی نور محمد بھی دیوبند فاضل ہے، قاضی شمس الدین دیوبند پاس اور دیوبند میں استاد بھی رہے، عنایت اللہ شاہ ڈابیل کے فاضل. پنج پیر مولانا 1935 میں دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب سے دورہ حدیث کیا ہے. تو ایسے بڑے اداروں میں رہنے سہنے کے بعد اعتدال آ جاتا ہے. ان کا یہ بیان مسلم ہے کہ جس جگہ حیات کا ذکر ہے حیات مسلم ہے، تو جس جگہ وفات کا ذکر ہے وفات مسلم ہے. وہ دنیا کے اعتبار سے فوت ہوئے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے زندہ تابندہ ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں فہم فرشیون باجسادہم وعرشیون بارواحہم شرع شفا للقاری. جسم و جسمانیت کے اعتبار سے فرشی ہے اور جسم ختم بھی ہو جاتا ہے، اور روح کے اعتبار سے عرشی ہے، روح مرتی نہیں ہے. تو درمیان میں ایک مستقیم عقیدہ ہے اور وہ ہے اوساط کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، صرف ایسا حیاتی ہونا کہ مماتیوں کو کافر کہے، یا مماتیوں کا حیاتیوں کو مشرک اور کافر سمجھنا غلط، افراد تفرید کا شکار ہے. درست بات یہ ہے کہ جو نصوص کی روشنی میں ایک عقیدے کے کاربند ہے وہ اہل حق ہے دونوں طرف سے. اس طرح ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی، مسلمان نہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے نہ انتہا پسند. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ گواہان لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بن جائے پیغمبر تم پر گواہ. قیامت کے دن پیغمبران کو امت کہے گی کہ تم آئے نہیں ہو، وہ کہیں گے ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے، وہ کہیں گے یہ تو تھے ہی نہیں. جواب، ہمیں قرآن میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا تھا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ 16 ماہ 17 دن رہے. الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے. لنعلم بمعنی نعلم او نظہر، رکھے باقی تحقیق حاشیے میں شیخ الہند کی دقابلی دید ہے. شیخ الہند نے یہاں بہت اچھی تفصیل کی ہے، تاکہ ہم ظاہر کرے جنوا دے. من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے پیغمبر کا. ممن ینقلب علی عقبیہ، اور وہ کون ہے جو پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل. وان کانت لکبیرتن، اگرچہ ایسے موقع پر اتباع رسول مشکل کام ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی یعنی استقامت دی. ہدایت قرآن میں 100 معنی میں ہے، قرآن کریم میں لفظ ہدایت 100 معنی میں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں. اصل میں صحابہ کو ایک سوال سامنے آیا کہ اصل قبلہ تو کعبہ معلا ہے جو قبلہ ابراہیمی ہے، اور ہم نے 16 ماہ اور 17 دن القدس کی عبادت کی ہے، اس دوران جو ہمارے لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ جواب، یہ اتباع انہوں نے ایمان کی وجہ سے کیا، اور وہ نمازیں اس طرف بھی ایمان کی وجہ سے پڑھی گئی، تو ان نمازوں کو ضائع کرنا جیسے ایمان ضائع کرنا ہے. امام بخاری نے اس کو ایک اور طرف لے گئے. پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ خیال ہوتا تھا کہ یار القدس سے ہٹ جاؤں اور قبلہ ابراہیمی کی طرف ہو جاؤں، لیکن پیغمبر اللہ کے حکم کا منقاد ہوتے، بے اختیار نماز میں سر اوپر ہو جاتا تھا انتظار وحی میں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو اوپر دیکھتے ہیں دعا میں یا نماز میں ان کی آنکھیں نکال دیں گے، کیونکہ یہ پیغمبر ہے کہ اوپر اٹھاتا ہے سر. کیا منع آیا ہے امت کے حق میں. قد نرا، بارہا دیکھا ہم نے. تقلب وجہ کا، اٹھانا چہرے کا. فی السمائے، آسمان کی طرف. یا رب، علماء نے لکھا ہے کہ کسی دعا کے وقت متوجہ ہو جاتے. مولانا جلال الدین حقانی کی والدہ تھی، وہ اکثر سر سے دوپٹہ اتار کر یہ خدایا شہید میں کے بیوی مکہ وہ کرنا تھا خود سر پر ڈولنا جائز دی کرنا بچے ندی نے بغیر خدوان کی. میرے والد صاحب بھی بہت کم اس طرح غیظ و غضب میں دعا کرتے تھے، لیکن جب بھی کرتے سر سے ٹوپی اتارتے، جیسے ٹوپی میرا خوشی کا کہ خدا تمی عزت و ساتھ ہو، ٹک پٹک باقا کار کے دو چغب ہوئے منگ باریا نہیں دو جی ہو بے بڑا انسان، خدا پر کتنا بڑا اعتماد ہے اس کا. ایک نکاح میں نے پڑھا، شوق و ذوق سے ہم چلے جاتے تھے نکاحوں میں، فیس بھی مل جاتا تھا، اچھا کھانا بھی مل جاتا تھا، مزمل بھائی کے پاس رجسٹر ہوتا تھا، اللہ ان کو صحت شفا قائم دائم رکھے. بعد میں شیخ صاحب سعید الزمان خان جو آج کل بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اللہ ان کو بھی کامل و اکمل زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے. یہ میرے غربت کے اور تنگسیا کے یاران ہیں، جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا تو یہ لوگ میرے ساتھ تھے. اس نکاح میں عجیب بات تھی کہ باپ خود وکیل تھا اور ماموں اور چچا گواہان تھے لڑکی کی طرف سے. سال 10 مہینے کے بعد نوٹس آیا کہ آپ نے نکاح غلط پڑھا ہے، عدالت آ جائے. اور ان لوگوں، اصل میں لڑکا جو تھا وہ ایران کا تھا، بہت بڑا تاجر، اور لڑکی جو تھی وہ افغانستان کی تھی، بڑی حسینہ دوشیزہ. ایرانی بھائی جو تھے وہ تھوڑے سے پیسے والے تو تھے لیکن عمر رسیدہ تھے، تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور مقدمات تک بات پہنچ گئی. جنرل ضیاء الحق نیشنل سٹیڈیم آئے تو وہ لڑکی گاڑی کے آگے لیٹ گئی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا. جنرل صاحب نے گورنر عباسی کو دیکھا کہ تیرے ہوتے ہوئے شہر میں کیا ہو رہا. بس پھر تو فوج اور پولیس تھی جو دوڑ رہی تھی، عدالتوں میں پیشیاں ہو گئی ہوتی رہی. تو جب عدالت میں صبح جانا ہوتا تھا، طبیعت ذرا لطیف اور نظیف ہے، تو میں فجر کی نماز بھی خود نہیں پڑھا سکتا تھا، قاری صاحب پڑھا لیتے تھے، اور اس دن وعظ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میرے والد یہی تھے، محمد عاقل. ایک دن یہ وضو خانے کے ساتھ ایک درخت تھا، اس کے نیچے ان کا پلنگ ہوتا تھا. مجھے کہا ہے دیکھو راشا، اس نکاح میں آپ نے کتنا حرام لیا ہے، کتنا غلط کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا بابا، نکاح میں تو والد وکیل ہے اور سگے چچا اور ماموں گواہان ہے، اور نکاح لڑکی کے گھر پر ہوا ہے، اور پورے محلے نے بریانی اور قورمے اور شیرمال و تافتان کھائے، ہم نے بھی کھا لیا. چونکہ وہ بڑی تاجر پارٹی تھی تو دنیا سے بڑا فیس دیا. بس اچھا، تو پھر یہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا بابا، ناحق مقدمات میں الجھ گیا ہوں. مجھے ایسا غور سے دیکھا کہ آپ کو عالم نہیں ہونا چاہیے تھا. عالم وہ بنے کہ جو ناجائز سے بچے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جواز پر ہیں تو سینہ نکال کے آپ عدالت جائے، خدا کا کر نہ سمجھے. گھبراتے کیوں؟ عالموں کو پر زندگی میں بہت تکالیف آتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، وہ حق کا ساتھ دیتے. اگر یہ موقع نہ ہوتا تو کسی اور موقع پر آپ کو پریشان کیا جاتا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ابھی مشکات کتاب الایمان میں بڑے آستین چڑھا کر اور بڑا خطیبانہ اور مفہمانہ فقیانہ طرز اختیار کر کے ایمان بتائی. ایمان تو یہاں ہے ہی نہیں، ایمان تو یہ جٹ آدمی جو الف سے با پڑے ہوئے نہیں ہے، اس کا ایمان دیکھنے کا ہے. بہت افسوس ہوا مجھے اور ڈر گیا، اپنے اوپر شک کرنے لگا، یہ کون سا ایمان ہے کہ جس کو بابا جی بھی رد کر رہا ہے. میں جب جانے لگا اس موڑ تک، تو اس محلے میں ارمڑ کا ایک لڑکا تھا، خالد محمود، جہاں کہیں ہو اللہ اس کو زندہ تابندہ رکھے. مجھے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہ مارشل عدالت میں بریگیڈیئر ریاض الرحمن کے ہاں پیشی ہے. اس نے کہا میں آتا ہوں, آپ یہاں ٹیکسی نہ پکڑے, یہاں کڑے رہے. وہ گھر گیا, اس نے اپنا فوجی لباس پہنا, ٹوپی ووپی پھول لگائے اور گاڑی بہترین ہے ون نکالی, اب مجھے بٹھایا. جب گاڑی بڑے روڈ پر پہنچی اور مجھے کہا الف سے یا تک پورا قصہ سناؤ, مجھے آگے بات کرنی ہے. میں نے بھی بڑی فصاحت و بلاغت سے اس کو ایک گھنٹے میں, وہاں ماشاء اللہ عدالت ہائی کورٹ بلڈنگ میں ہوتی تھی, بس جب وہاں اترے تو اس نے مجھے کہا آپ آرام آرام سے آئے, اور اس نے گاڑی کھلی چھوڑی ہے اوپر بھاگا اور وہ اندر گیا. میں باہر جا کے معمول کے مطابق بیٹھ گیا اور یہ اندر سے نکلا ایک گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد, لیکن اس کا گریبان پٹا ہوا, آستین آگے پیچھے, جیسے اندر لڑی پڑی ہوئی ہو. اور مجھے کہا کہ بس جو تکلیف ہیں آپ گزار لے آج, میں آئندہ دیکھوں گا پختوں کے یہ سوشڑتا ہوں بشتر دینا مور خور عالم دئی تابیارا اگاڑی دئی کی لرگی منڈا دینا آپ سری ہے روم. او یار ایک غم کیا دوسرا غم. تھوڑی دیر گزری تو میجر مشتاق آیا, آ جائے اندر. میں گیا میجر اعظمی اس طرح بیٹھا ہے اور عرفان کرنل عرفان, ریاض الرحمن صاحب ڈی ایم ایل اے. وہ مجھے کہتے ہیں خالد محمود آپ کا پکا مرید ہے. کہنے لگا ہمارا بھی لاڈلا ہے, ان کے بڑے ہمارے سینئر ہیں اور ہمیں اس میں کچھ بھی ہمارا دخل نہیں, ہم تو جنرل صاحب کے حکم سے مجبور ہیں. ہم نے جنرل صاحب کو کہہ دیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, مولانا کو کوئی چیز ان کی طرف سے غلط نہیں, جنرل صاحب لائن پر ہیں, جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ دیں. میں نے کہا کہ نکاح تو جیسے کیا جاتا ہے ایسا منعقد ہوا ہے, اور لڑکی کے والد خود وکیل ہے اور ماموں اور چچا گواہان ہے, اور لڑکی کے گھر کے سامنے ٹینٹ لگا ہوا نکاح ہوا ہے, اور لڑکی کی عمر جو بتائی گئی ہے بالکل درست ہے, اور کم عمر کا بھی نکاح صحیح ہے. نہ جانے کہ ماشاء اللہ حکومت علماء کے کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہے. جنرل صاحب مسکرائے اور ان لوگوں نے اسکرین بند کر دیا. مجھے چائے بسکٹ, میں نے کہا نہیں, کہا بھائی ہمارے اپنے پیسوں سے ہے, کوئی سرکاری چیز نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اس وقت کھانے پینے کا شوق نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھے, ظہر کا وقت ہو رہا تھا. میں نے کہا میرے یہاں نماز دیر سے ہوتی ہے, پہنچ جاؤں گا. کہا نہیں آج ہمارے ساتھ پڑھ لی, پھر تو آؤ گے نہیں, مقدمات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے, جنرل صاحب نے حکم دے دیا. میں نے جا کے وہاں سنت پڑی, بہت لمبی چھوڑی تاکہ یہ تنگ ہو جائے کسی کو آگے کرے, لیکن انہوں نے کہا آپ ایک گھنٹہ لگا لے, نماز آپ نے پڑھا لی. وہ مسجد کے امام کو روکا ہوا تھا. میں آگے ہو گیا, ببادل ناخواستہ میں نے زور پڑھا لی. واپسی پر کرنل عرفانی, میجر اعظمی, میجر مشتاق سب میرے آگے پیچھے اندر لے آئے. پھر کہتے ہیں مولانا آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی, ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں اللہ کے لیے معافی, لیکن یہ آپ کو پتہ چلا آپ نوجوان لڑکے ہیں, اور کیا استقامت اور پختگی ہے, جو بات پہلے دن کہی پوری حکومت پاکستان بمام ماشاء اللہ بریگیڈیئر ریاض الرحمن جنرل ضیاء الحق سارے ایک طرف اور آپ دوسری طرف, آج وہی بات قائم ہے جو آپ نے پہلے دن کہی, آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ غور کریں یہ بات اور والد صاحب کی باتیں ایک ہو رہی ہے. اور کہنے لگے ہماری سب کی خواہش ہے کہ آپ ہمارا نکاح ایک ایک دفعہ پڑھ لیں, یہ ہمارا نکاح سالہ اتنا پختہ نہیں ہے, ہر روز رات کو صبح ٹوٹتا ہے. مجھے کہتے ہیں مارنا کیا نکاح پڑھو ہے, کیا لوہے کے آپ نے سپرنگ استعمال کیے, فولاد کے تار لڑائے, کہ پوری طاقت توانائی سلطنت کی آج آپ کے پیروں میں گر گئی. اور جنرل صاحب نے ہمیں کہا کہ تم بھی معافی مانگو، میری طرف سے بھی معافی مانگو. میں نے کہا آپ جاؤں؟ کہ ایسے جائیں گے، پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائیں گے. میجر مشتاق تم جو ہے نا میری گاڑی میں چھوڑا ہو. میں نے کہا نہیں نہیں. کہا خدا کے واسطے یار کچھ تو نرم ہو جاؤ، آج خوشی کا دن ہے. مجھے گاڑی میں لے آئے، یہاں گیٹ پر اتارا. والد صاحب اسی طرح یہاں وضو خانے کے پیچھے اتر کے نیچے بیٹھے، مجھے ایسا غور سے سختی سے دیکھ رہے. سو چلو شو میں جی مقدمہ ختم شوا، ویدا کو پڑھوں بیرس ختم ہے داخو تاکہ ایمان نو وے نن ورتے لوگوں نے ایمان کے مخکش میں نو ہو رہا. اللہ ویدا کو پڑھوں بیرس کے ختم شوی ہوا دا بنوک دے دا پتو تو ٹھیک نوے لا الہ الا اللہ. سچ کہا ہے جساس رازی نے احکام القرآن میں کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے خواص عوام سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. تو قد نرا تقلب وجہ کف السما، ہم بارہا دیکھ چکے ہیں اٹھانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. نماز کے دوران حضرت کا بے اختیار سر مبارک آسمان کی طرف اٹھتا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم موڑ دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی القدس سے کعبہ کی طرف. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس موڑ دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. علماء دین نے لکھا ہے کہ عین کعبہ تو وہ لوگ جو وہاں ہے، اس کو اصحابۃ العین کہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اور دوسرے مقامات کے لوگ دنیا کے بلدان اور ممالک اور اوطان مختلفہ کے لوگ مسجد الحرام کے سمت کی طرف منہ کرے بس کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے تو کعبہ سا، نہیں، کعبہ جس مسجد حرام میں ہے اور وہ مسجد حرام جس سمت میں ہے اس سمت کی طرف منہ کرنا کافی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے. اللہ، مسئلہ بہت اہم مہم تھا، اس لیے اللہ نے بار بار کہا وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو. فولو وجوہکم شطرہ، پس موڑ دو اپنے چہروں کو اس طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں. علماء کو، یہود و نصارہ کے اہل مذہب کو پورا پتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی وحی میں اس طرح کا ارتقاء اور انحطاط بامر اللہ واقع ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر عام لے آئے اہل کتاب کے ہاں ہر معجزہ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ آپ تابع ہو سکتے ان کے قبلے کی. آیت میں اشارہ ہے کہ مسلمان اپنے عقائد پر مستحکم رہے، حالات کی وجہ سے وہ اپنے عقائد نہ خراب کریں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ بعض ان کے تابع ہیں بعض کے قبلے کے، یعنی خود بیت المقدس کے ایک طرف یہود کا قبلہ ہے، دوسری طرف عیسائی ہوگا. ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ گئے آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی نامناسب کام ہوگا آپ کی طرف سے. آیت میں اشارہ ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے جاہلانہ کام کرنا علم کے سلب ہونے کی علامت ہے. الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب یعرفونہ وہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو اور اس طرح تحویلی قبلے کو کما یعرفون ابناءهم جیسے یہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو عبداللہ ابن سلام جو یہود سے مسلمان ہوا تھا اس نے کہا بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو جائے گا کہ شاید بیوی نے کہیں چوری چکوری کی ہو لیکن پیغمبر آپ کی تشریف آوری اور بعثت میں کوئی شک اور کٹکا نہیں ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتا ہے حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں الحق من ربک کہ حق تیرے رب کے ہاں سے ہے فلا تکونن من الممترین پس مت بنی شک کرنے والوں میں سے ولکل وجهۃ هو مولیھا ہر ایک فرقے کا ایک سمت ہے جدھر وہ منہ موڑتے ہیں فاستبقوا الخیرات پس آپ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے بھائی کام تو بہت سارے ہوتے ہیں ہر درس ہے شرق اور غرب میں جو علماء دین قرآن پڑھاتے ہیں وہ درس قرآن ہے اس سے ہدایت وابستہ ہے لیکن انداز اپنا اپنا الحمدللہ تو طالب علموں کے فائدے کے لیے بعض کلام ہوتا ہے اس وجہ سے احسن میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں طالب کو کچھ نہیں چاہیے وہ روٹی سالن کے لیے نہیں آتے تیشد رزق اللہ ہر جگہ دیتا ہے اپنا گھر بار چھوڑنا اور در بدر اور خاک بر سر ہونا انشاءاللہ ان قریب تاج بر سر ہوگا علم کی بلند اقبالی کا تاج طالب کے سر پر ہوگا تو استاذوں کے لیے اور سبق کے لیے آدمی اسی طرح در بدر خاک بر سر سبحان اللہ اپنی والدہ کا منور چہرہ اپنے والد کی محیب ادائیں بہن بھائیوں کے شیرین صحبت اعزاء اور اقربا کے ساتھ مل جل کے رہنا ایک نعمت ان تمام چیزوں کو قربان کر کے طالب دور دراز کا درس اختیار کرتا ہے یہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں خدا کی قسم ہمیں سب کچھ اللہ دے رہا ہے اگر اس قوم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ طلباء جو چند گھنٹے کے لیے تفسیر کے لیے دن رات ٹھہرے ہیں ان کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے تو ان پر سونے اور چاندی کی بارش کر لیں آسان کام نہیں ہے دنیا میں توریت ہے لیکن اس کا درس نہیں ہے زبور و انجیل محرف شکل میں ہے لیکن سوائے چند اذکار کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر ایک درس ہے جو دیوبند میں بھی ہے دلی میں بھی ہے کابل میں بھی ہے زابل میں بھی ہے وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا لیکن بعض جگہ ایسی ہے تمام علماء کے ہوتے ہوئے لوگ دارالعلوم دیو بن جاتے تھے تمام علماء و فقہا کے ہوتے ہوئے کابل و زابل غزنی اور غورستان کے لوگ دارالعلوم دیو بن پڑھتے تھے جب دیو بن نہیں بنا تھا تو علماء دہلی شاہ ولی اللہ کے خاندان سے علم پڑھا جاتا تھا رامپور و کامپور و بدایون و خیرآباد کی اور لکھنؤ کی درسگاہیں تاشکند اور سمرکند کا نقشہ پیش کرتی تھی طالب علموں سے دنیا آباد ہے اللہ ان کو آباد و شاد رکھے ان کے والدین اعزاء اقربا کو خوشگوار رکھے جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا ہے جوان لڑکے ہیں یہ وقت کہیں اور لگا لیتے تو 50-60 ہزار مہینہ لے سکتے تھے لیکن یہ مہینوں کے لیے اور ہزاروں کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہے ورضوان من اللہ اکبر وہ بہت بڑی دولت ہے ایک نیک خصلت ڈاکٹر بزرگوں کا نمونہ اور اولیاء کا آئینہ ایک اچھی پریکٹس اور مجھ فقیر کی صحت کی کاپی کرنے کے بعد میں نے ایک رقم پیش کی جو میرے حساب سے بہت بڑی تھی اس نے کہا یہ رہنے دے، آپ جو دو لفظوں میں دعا دیں گے وہ کئی کروڑ کی دعا ہو، اور ہم اپنی نیت نہیں بدلتے، ہم علماء و طلباء کی خدمت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا واقعی اس مقام پر آ کر اور اس قدر جود قلب اور سخائے طبع کا مظاہرہ، واقعی علماء و طلباء کی تکریم و تعظیم۔ اسی ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک مخالف کو کہا نا، میں نے سفارش کی کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے مدرسہ بنایا، اس پر کچھ ساتھی بیٹھ گئے، ان کے کہنے سے اب ان میں اور ان میں تناؤ ہے، آپ فیصلہ کریں۔ میں نے کئی بیسوں دفعہ کہا ہے کہ بد دعا دیتا انہیں کی ہو، ختم قرآن در پسی انہیں کی، آخو طالبان دی ٹول۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ختم قرآن تو سب کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ نہیں ہے معتبر، تمہارا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، علماء اور طلباء مل کر جو سپارے پڑھے اور پھر دعا کرتے ہیں تو پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں وہ دے دو۔ طالب علموں اپنا مقام پہچان لو، انگریزی وجادے میں بیٹھ کر لوگ تمہارے وجود پر و اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ ایاس قدر خویش بشناس، اللہ اکبر و کبیر۔ ایک جلسے میں یہاں کا فاضل جو ایک بڑی انتظامی جماعت کا ہیرو ہے، وہ کہیں اسٹیٹ سیکرٹری بنا، وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے سارے ہمارے کراچی کے اہل حق علماء، اور اس نے مجھے بولا میرے نام کے ساتھ کچھ القاب و اوصاف کہے۔ تمام علماء دین نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کو کہا خامخا بکواس کر رہے تو مجھے بلا لو نا تاکہ اس گن کو صاف کرو۔ میں آیا اور میں نے کہا یہ ہمارے یہاں رہا ہے، خامسہ سادسہ سابعہ دو حدیث وہی کیا ہے، طالب حدود پر نہیں رہ سکتا ہے، یہ استاذ کے بارے میں اظہار رائے جو کرتا ہے خوشامد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ میں حدیث پڑھاتا ہوں تو شیخ الحدیث ہوں، شعبان رمضان میں تفسیر پڑھاتا ہوں تو شیخ التفسیر ہوں، دارالافتاء کا نگران میں خود ہوں، الجواب صحیح ہوں، میرے بغیر فتویٰ شائع نہیں ہو سکتا، تو مفتی ہوں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور ان کا ذکر یہ بجا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اس نے کہا ہے وہ اس کا اپنا حسن ظن مبالغہ آرائی ہے۔ میں علماء دین سے بہت معذرت کرتا ہوں، مخلوقات کی ہدایت ایک شخص سے وابستہ نہیں، ساری کائنات میں جتنے اہل حق ہیں وہ سب کے سب ہدایت کے قلعے اور مورچے اور دریائے معجزہ۔ رمولیان سر نہ روجد اگر پگوٹ منڈلی ہو بالکل۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر فرقے کی ایک سمت ادھر وہ منہ موڑتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، زیادہ سے زیادہ احسن ایک اچھے اقدام کا نام ہے، احسن العلوم۔ لوگوں کے مدرسے بند، باورچی خانے مقفل، احسن العلوم میں روزانہ دو اور تین گائے بٹتی ہے بابا، بارہ دیگ شام کو اور بارہ دیگ سحری میں، ایسا جیسے ولیمے کی دعوت ہو رہی ہو۔ یہ اللہ کا احسان، یہ طالب علموں کی قدر شناسی، چونکہ میں خود طالب علم ہوں اور مجھے طالب علم ہونے پر بہت فخر ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو محتمم یا کوئی اور چیز نہیں سمجھا ہے، ہمیشہ ہی سب سے میں کم تر اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا ہوں، اور علم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، شیخ الہند صاحب کا شعر ہے جہد المقل میں، یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی افسوس کہ کامل نہ ہوا. اللہ اللہ، ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف بنوری جو پورے عالم پر علمی تفوق رکھتے تھے اور عرب و عجم آپ کے سامنے سبیان کی طرح پیش ہوتے تھے، شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود نے کہا شیخ شاعر بھی ہے فی البدی، شیخ ناصر بھی ہے ایک مثالی، شیخ عربی دان بھی ہے، ان سے ہم کو عربی سیکھنی ہوتی. لیکن حضرت کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میرے پڑھنے پر میرے والدین نے کوئی توجہ نہیں دی، اور مجھے اچھا پڑھا لیتے تھے تو میں بھی کوئی اچھا عالم، دنیا حیران ہوتی. داما اور دل مولانا صاحب نے ڈر زلی ویلی یار نے منگ چاہتا پوس نکول اسے پتہ نہ لگے گا بڑی صاحب لگ گیا وہ. تو یہ عورتیں بڑی فکر مند ہوتی ہے. محمد انور شاہ کی والدہ نے کبھی کبھی ان کے لیے کچھ آؤ باؤ کیا تو اکثر تو میں خاموش رہتا ہوں، عورتوں کی ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک دو دفعہ متوجہ ہوا، میں نے کہا میں جب کراچی آ رہا تھا 1973 میں میرے پاس 120 روپے تھے اور دو جوڑے تھے اور ایک جوڑا چپلیوں کا جو فجر کی نماز میں کوئی اللہ کا نیک بندہ لے گیا. پانچ سالہ طالب علمی میں مجھے گھر سے مزید 10 روپے نہیں ملے، گھر تھا ہی نہیں، اکڑ گیا تھا، والدہ فوت ہوئی تھی، سیدھا چاخپلا بی بی نوی اور دادا کور دے پکنڈر حساب ہوئی. لیکن میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے سب سمجھ آ چکی تھی کہ آپ کو سیدھا کرنا ہے. اور پانچ سال میں نے کیا شوق سے پڑھا ہوگا، کیا میں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، لیکن اساتذہ خوش ہوتے تھے. وہ اس طرح پتہ چلتا تھا کوئی استاد چھٹی پر جاتے تو مجھے کہتے میری جگہ نمازیں پڑھاؤ، جمعہ پڑھاؤ. میں نے کہا ماشاءاللہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نماز پڑھا سکتا ہے، کتنی اچھی بات، نہ میں حافظ نہ قاری. الحمدللہ یہ احسن مسجد یہ بھی مجھے اسی کے انعام میں ملی ہے، نیو کراچی میں، جہاں ہمارے عزیز محمد صلی اللہ اس کو صحت شفا تفسیر دورانیہ کے ساتھ قائم دائم آب و تاب سے رکھے اور اس جگہ کو زمانے کا توحید و سنت کا مرکز بنائے دیگر شاخوں کے ساتھ. یہاں میں امام تھا مدرسے کی طرف سے، اور بدعتیوں سے مقابلے مناظرے ہوتے تھے تو اس میں شہرت ہو گئی ہے. اور یہ جو ممتاز بیگ صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے اچھے اعمال قبول کرے اور تکلیف دے اعمال ان کے ہمارے اللہ معاف فرمائے، بڑے اچھے محسن تھے. وہاں آیا، عشاء کی نماز پڑھی، میرا بیان سنا، سیدھا بنوری ٹاؤن گیا، مولانا مفتی ولی حسن، مفتی احمد الرحمان، مولانا مصباح اللہ شاہ کو کہا ایک قیمتی آدمی کو آپ لوگ نیو کراچی کے جاہلوں میں ضائع کرا رہا ہے، اور ان کے حکم پر میں وہاں سے یہاں لے آیا. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتگو، اور بس پر بیٹھ گیا. غالباً سادسہ کا آخر ہے اور سابعہ اور دورہ یہی ہوا، یہی سے آتا جاتا تھا. تو سارے ادارے اہل حق کے ہیں، کراچی بھرا ہوا ہے، ملک بھرا ہوا ہے، اللہ بھرا ہوا رکھے، اور رب العالمین مدارس، علماء، طلباء، ان کے نظام تعلیم، ان کے شاعر اسلام سب کے حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے. خدا کی شان کہ جہاں میں جاتا تھا وہاں پر فتح ہو جاتی تھی. اس زمانے میں کراچی میں ہر مسجد میں جھگڑا تھا. یہ تو یہ جو تنظیم ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا، ان کی مہربانی ہے کہ ان کی کمر توڑ دی، کیونکہ وہ دعوے دار تھے کہ شہر ہمارا ہے. انہوں نے کہا تو ہوتا کون ہے؟ جو دعوے دار تھے کٹ آف پارام کے ناسترش نے پٹ کی اور سر پٹ کی. ایک مسجد میں مجھے بھیجا گیا، فیصلہ ہوا کہ جمعہ آپ پڑھائیں گے، اور 200 طالب علموں کو کہا گیا کہ تم ساتھ ہوں گے. محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھانا ان کے مرضی کے خلاف آسان کام تھا. گیا اب میں وہاں جا کے پہنچ گیا، اب دیکھو میری نا تجربہ کاری دے گی. ایک طالب بھی نہیں آیا، بس یہ ایک طالب تھا جو پورا طالب بھی نہیں تھا. طالبہ جمعہ کے دن گلنار بیگم اور میر خانم کی طرح سنگار کرتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، وہ امام صاحب مجھے دیکھ کے، اور جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ڈنڈے ہاتھوں میں، مولانا عالم بچے مڑکا ہی دینا طالبان نشتا ندرا گلی. وہ امام صاحب مجھے کہتے ہیں ممبر پر بیٹھو، بیان کرو، تم کیا بیان کرنے آئے ہو؟ میں ممبر پر بیٹھا، میں نے بیان کیا. بیان کے بعد مجھے کہتے ہیں خطبہ پڑھو. کیسے خطبہ پڑھتے ہو؟ میں نے خطبہ پڑھا. نماز پڑھاؤ، دیکھ جاؤ تم کیسی نمازیں پڑھاتے ہو. میں نماز پڑھا. طلباء دور دور، اب ان کی شلوار فضا میں لہر رہی ہے، آہدا گلونو والا گیری ہو سپین مخونا پمنس کے سری شونڈے ہو، اور جب نماز ختم ہوئی لوگوں نے امام سے کہا تیرے جیسے منافق ہم نے نہیں دیکھا، یہ نماز اس نے کہا. خدا کی قسم مجھے یہاں آتے ہوئے خوشخبری ملی کہ جو مولوی صاحب آئے وہ میرا خاص امتی ہے، اس سے نماز پڑھاؤ. میں مجبور ہوں تو مجھے مار ڈالو، مگر اس کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں، یہ پڑھائے. طالبان وہی کارو شکا نا مایا تاسو ڈیرو لیا تو رہو گا نان بخورو ڈر بس. صبح بنوری ٹاؤن میں مجھے کتابیں ہدایا سوغات سب خوشی. استاد محترم نے کہا سوک سوک وقت راگلی، میں جی صرف ذرا گلے ہوں نویدا نور میں دیکھ ہوں مجھ نہ پس راگلی میں جی سموائی خیر. ولکل وجہ تن ہو مولی فاستبقوا الخیرات، وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھو. اینما تکونو یات بکم اللہ جمیا، جہاں تم ہوں گے اللہ لے آئے گا تم سب کو. یعنی تم شام میں رہو، یمن میں رہو، لیبیا میں رہو، کابل میں رہو، ترکستان میں رہو، عرب و عجم میں رہو، شرق اور غرب میں رہو، اور قبلے کی طرف منہ کرتے رہو، اللہ اس ایمان و نماز کے ساتھ تمہیں میدان حشر میں اکٹھے کر دے گا انشاءاللہ ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت، جہاں سے آپ نکلے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، موڑ دیجئے چہرہ مسجد حرام کی طرف. وانہ للحق، کو یہ یقیناً برحق ہے، من ربک، تیرے رب کے ہاں سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. ومن حیث خرجت، جہاں سے نکلے ہو، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، موڑ دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں آپ ہوں گے، فولوا وجوہکم شطرا، تم سب موڑ دو چہرے اس طرف. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کا تم پر حجت. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں. فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرنا. وخشونی، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، اور میں پورا کرنا چاہتا ہوں احسانات تم پر. یہ جو پہلے القدس کی طرف اور اب کعبہ کی طرف دونوں قبلے جمع ہو گئے، یہ اللہ نے نعمتوں کی خوشیوں کی تکمیل کی. یعنی آپ نے دور حدیث بھی پڑھا، تفسیر بھی یہاں پڑھتے ہو، تو آپ مجمع البحرین ہوتے جا رہے ہیں. اور ملتقى النهرین ہے، کیونکہ جس سے بخاری ترمذی پڑھ لی جائے اگر زندگی میں موقع ملے، اس استاد سے قرآن پڑھنے کی شان ہی اور ہے. اس کے ہر اشارے کو فاضل سمجھتا ہے کہ ہمارے استاد اس وقت کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات وہیں احادیث مبارکہ ہے جو صحاح کے اندر موجود ہے. تو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ آپ نے دور حدیث یہاں کیا ہے، تفسیر بھی پڑھ کے جاؤ، یہ اچھی بات ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس طرح میں نعمتیں اور خوشیاں تمہاری پوری کرنا چاہتا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ علم اور عمل کے ہدایت سے آراستہ ہوں گے. اصولی طور پر اس کے بعد کسی تصفیہ و تزکیہ کی ضرورت نہیں، تمام اعمال و علوم کی طرف بکمال اشارات اور تصریحات یہاں ہوتی ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے عاجز فقیر وہاں رکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا خاص فضل معجزن نظر آئے گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہیں کعبہ کی طرف موڑا، یہ بھی ایک احسان ہے، جیسے احسان کر کے رسول اکرم کو تم میں بھیجا، ہم نے تمہیں بیت المقدس کی بھی نمازیں پڑھوائی، کیونکہ اس کا بانی بھی ابراہیم علیہ السلام ہے اسحاق بیٹے کے ساتھ، اور کعبہ کے بھی وہ بانی ہے اسماعیل بیٹے کے ساتھ. تو امام القبلتین و امام الحرمین، جامع القبلتین بنایا آپ. تو کما کا مشبہ ہی کیا ہے؟ کما حولناکم الی القدس اولا ثم حولناکم منہا الی الکعبہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھ کر کے تم عملاً ثابت کر چکے ہو کہ تم خدا کے تمام پیغمبروں کے ماننے والے ہو، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق کے بھی ہم ماننے والے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ القدس کے تعظیم و تکریم کے لیے بھی آج بھی مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں. اللہ جلدی امریکہ کی منیٹری ختم کرے، اس کا غرور و تکبر خاک میں ملائے، اور ٹرمپ کو امریکہ کے ہمیشہ کے لیے زوال کا باعث بنائے، اور ان کے شہ پر اسرائیل جو ہمارے فلسطین مسلم بھائیوں کے ساتھ ظلم عظیم کر رہا ہے، اللہ اسرائیل کا وجود ناسور کی طرح کائنات سے ختم کرے، اور مٹھی بھر غیرت مند، شجاعت پسند، ایمان و دین سے آراستہ پیراستہ فلسطینیوں کو اللہ تعالی مستحکم رہائش راحت کی حکومت مضبوط اقتدار کے ساتھ فلسطین و القدس پر نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ مبارک دن دکھائیں کہ ہم بھی القدس جا کر کے نماز پڑھیں. میں جا چکا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اردن. اردن کا ایک حصہ، اس پر ڈیڈ سی ہے، البحر المیت، اس میں کوئی جانور زندہ نہیں ہے. اس کے اوپر پل بنا ہے، تو یہ اردن ہے اور پل کے ختم پر فلسطین ہے. ہمارے وہاں کے میزبان اور مخلصین نے کوشش کی، تو اردن کے سفیر نے اسرائیلی سفیر کو کہا کہ مہمان آئے ہیں اور بس گاڑی میں ہی دیکھیں گے بیت المقدس، اقصاء سلیمانی اور ہیکل داؤدی. وہاں کے خطیب ہاشمی بزرگ، اس نے مجھے کہا کہیں جانا نہیں ہے، میرے گھر رہنا ہے اور نمازیں آپ پڑھائیں گے، یہ وہ. لیکن اسرائیلی سفیر نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح آنا ناموزون ہے، مولانا اور ان کے دوستوں کا نام لکھے، یہ 10 ساتھی پورے ہو جائیں، اور 1 مہینے کے بعد ہم ان کو ٹیلی فون کریں گے. یہ اسی طرح اردن، اور اردن سے اسرائیل فلسطین آئے، مہمان ہمارے ہوں گے، ہاشمی صاحب سے بھی ملے، ہاشمی ہوٹل میں بھی قیام کرے، لیکن ہمارا اسرائیل کا جتہ ساتھ ہوگا، کیونکہ حکومت ہماری ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تو مہمان ہے، مسافر ہے، بھائی چلنے دو. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ طالبان کے استاذوں کے استاذ ہیں، اگر اس نے وہیں کھڑے ہو کر طالبان کو ایک فون کیا کہ میں آیا ہوں تم آؤ، تو اسرائیل کا باپ بھی ان سے نہیں چھڑا سکتا ہے. اور ان کو کہا آپ بہت سادے ہیں، آپ طفل مکتب ہیں، آپ مولانا کو نہیں جانتے. کہ وہ جو مجاہدین جن پر فخر کرتے وہ ان کے شاگرد ہیں. تو مجھ سے کہا اب میں انکار کرتا، میں نے کہا شاگرد استاذ کیا، میں ایک مدرسے میں مدرس ہوں، امام ہوں، وہ پڑھنے آتے ہیں، دیندار طبقہ ہے، ان میں ہوں گے لوگ. تو طالبان کا روب و حیبت صرف امریکہ نہیں، اسرائیل نے امٹی دنوخ کل اور دم رے ارے دل چچے چچے تپو سے مکو. اور ان کے نوجوان جامع زر کے فاضل تک سرس پین حسین خوڑے زیاد تھی، خشتہ گیری، سر پر کیپ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تعلیم مکمل کرتے ہیں جامع اظہر میں. پر مجھ سے ایک سوال بھی کیا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہے، تحویل ہو چکی ہے، القدس تو یہود نسوارا کی جگہ ہے، آپ لوگ ضد کرتے ہیں، خود بھی پریشان، ہمیں بھی آرام سے نہیں دے رہے. میں نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے فاتح عمر ہے، اس کے فاتح صلاح الدین ہے. کہا عمر تو دنیا میں کہیں بھی جاتے وہ فتح ہی ہو جاتی، ان سے کوئی چیز بچی نہیں سکتی تھی، اور صلاح الدین نے ٹرپ کیا ہے اور اس میں یہود و نصارہ کو مارا ہے. تو مطلب میرا یہ کہ وہاں جو آبادی ہے اسرائیل کی، یہود کی، وہ اس طرح نہیں جیسے ہندوستان کے ہندو یا سکھ، وہ اس طرح ہیں جیسے دوسرے مدرسے کے طلباء. ہاں یاد رکھنا، یہ وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، قرآن کی سورت یاد ہے، وہ احکام جانتے ہیں، وہ تاریخ کعبہ، تاریخ بیت المقدس سے خوب واقف ہے. اور یہاں تک مجھے کہا کہ حضرت عمر جب یہاں تشریف لائے اور سامنے مسجد اصحاب کہف کی جو بیت المقدس کی طرف تھی، تو عمر نے کہا گراؤ اس کو اور اس کا قبلہ ٹھیک کر دو، القدس کی طرف تو نماز نہیں ہوتی، یہ متروک قبلہ ہے. تو بڑے بزرگوں نے، خالد بن ولید نے ہاتھ باندھ کے کڑے ہو گئے، کہا یادگار ہے قدیم زمانے کی. تو حضرت عمر نے کہا چلو اس کے ساتھ ایک اور بنا لو، ایک اور بنی ہوئی، اور وہ کہا اب کی تو نماز اس طرف نہیں ہوتی، مجھے کہہ رہے. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا سم تبدیل ہوا ہے لیکن مسجد کی مسجدیت، القدس کا تقدس برقرار ہے. میں نے کہا آپ کو یہ خیال نہیں کہ معراج پیغمبر کی کعبے سے نہیں ہو سکتی تھی جو یہاں لا کے اوپر لے گئے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے صحابہ اور پیغمبر مرسل کی 16 ماہ اور 17 دن یا 17 مہینے تک نماز القدس کی طرف پڑھائی گئی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے؟ بہرحال انہوں نے بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں بات چیت کی، سوالات بھی کرتے تھے ایسا جیسے کوئی نہ سمجھے، اور غور سے سنتے تھے کہ یہ کتنا پانی میں ہے عالم. اور ایک مہینہ پورا ہوتے ہی ان کا فون آیا، خط آیا کہ آپ کے لیے ہم پروٹوکول کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آپ اپنی آمد کی اطلاع دے دیں، اردن ایئرپورٹ سے ہم وصول کر لیں گے آپ کو. اور مجھے کہا کہ آپ اس پاسپورٹ پر نہیں آ سکتے، ہم ایک علیحدہ صفحے پر ویزا دیں گے، وہ آپ پاسپورٹ میں رکھیں اور وہاں سے روانہ ہو کے پھاڑ کے پھینکیں، کیونکہ آپ کی پاکستان نے کب ہم کو مانا، تو آپ کی پاسپورٹ کے ہوتے ہوئے تو آپ نہیں آ سکتے. بہرحال کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر تمہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے تم پر آیتیں ہماری، ویزکیکم، اور پاک کرتے ہیں تمہیں شرک اور کفر سے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتے ہیں تم کو قرآن و سنت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، فذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو نا شکری مت کرو. فذکرونی مسائل میں، تواریخ میں، تحویل میں الجھ کر اصل اللہ کی یاد اور ذکر اس سے غافل نہ ہو جاؤ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ ایچ شیرین استنام شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. زمین و آسماں و عرش کرسی ہوئے سر مست پی کر جام اللہ.
فقہا کہتے اور محدثین ذکر حق ہمچو نماز فرض دان. خدا کی یاد میں مشغول ہونا اللہ کا ذکر کرنا بھی اپنا ایک اہم منصب سمجھو. ذکر حق ہمچو نماز فرض دان.
یہ کسی پیر کا ٹھیکہ نہیں ہے. داتکم ذکر کا ہے داتلاکم ذکر کا ہے. میں زاغ ذکر قوم چ نقش بندیان چشتیان سروردیان قادریان دئیلا د بتن امن بار نورا اوتی. یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوه بکرۃ و عشیا.
یہ ذکر
تو کم ذکر کا ہے. ذکر بنے دے پیرانو ٹھیکا دے دئی للئی اٹھا سو دا ڈاکوان دے دین ڈاکوان پیران دے زمانے لوٹے را گان. فَاسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر دوں گا. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر کرو نا شکری مت کرو. اللہ اللہ چلو آج اتنے ہی پڑھتے ہیں. میری طبیعت ذرا تھکی ہوئی ہے اور کوشش تو کی ہے موڈ میں آنے کی لیکن بہرحال میرے خیال سے اتنا ہی بہت ہے. پانچ منٹ پہلے آئے اور پانچ منٹ پہلے جاوے. اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. منصور بھی پہنچ چکے ہیں تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. یا رب درس قبول فرما آسان فرما. طلب عزیز علماء ہمارے طالب علم بھائی ہمارے اہل دنیا جو دین پر فخراں شکراں ہیں اللہ ان کی ہمت مزید فرما. ادارے و ادارے کے ہر آن گان سے یا اللہ دشمن شریر مفسد رفع دفع فرما. مولا عز و جل خیر و عافیت کے فیصلے فرما. عاجز و فقیر کو کمال صحت شفا تندرستی عطا فرما. صدر و صدور ہمارے حاجی صاحب کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. منصور بھائی جو پہنچے ہیں بخیر و عافیت رہے. اور فرش والے اہل محفل فرش محفل بن گئے اور بزم میں آیا وہ اس انداز سے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے پریشان حالوں کی مدد فرمائے. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. شرق اور غرب میں اللہ مسلمانوں کے اوقات نیک بنائے. ان کے فتوحات مسلم فرمائے. ان کی مساجد تراوی تلاوت ذکر ختم قرآن دعا تمام شاعر کی اللہ حفاظت کرے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. دینی مدارس علماء طلباء اور ان کا سلیبس سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. صلی اللہ